پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی گئی سورہ بروج، یہ اس سے پہلے بھی پڑھی جا چکی ہے اور اس کے متعلق مختصر بیان ہو چکا. دوسری رکعت میں پڑھی گئی سورہ لیل. اس سورہ لیل میں اللہ سبحانہ وتعالی نے متضاد چیزوں کو بیان فرمایا ہے، مختلف قسم کی چیزوں کو بیان فرمایا ہے کہ یہ عالم جو ہے متقابلات سے، متخالفات سے، متضاد اشیاء سے بھرا پڑا ہے. اور پہلی جو قسم اللہ نے فرمائی، واللیل اذا یغشا، میں رات کی قسم کھاتا ہوں جب وہ چھا جاتی ہے، سارے عالم پہ چھا جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، ظلمتیں آ جاتی ہیں. اور والنہار اذا تجلا، اور دن کی قسم کھاتا ہوں جب وہ روشن ہو جاتا ہے اور ساری چیزوں کو روشن کر دیتا ہے. اور پھر اللہ نے اپنی قسم کھائی مگر اس شان سے کہ اس کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، وما خلق الذکر والانثى، مذکر کو پیدا کیا، نر کو پیدا کیا، والانثى اور مادہ کو پیدا کیا. یہ تین قسمیں کھائی اللہ سبحانہ وتعالی نے، رات کی قسم، دن کی قسم، اور مادہ اور نر کو پیدا کرنے والے کی قسم. اور پیدا کرنے والا ہے خود اللہ، تو اپنی اللہ قسم کھا رہا ہے، اور وہ بھی اس شان سے کہ میں مختلف چیزوں کو پیدا کرتا ہوں، میں ہی مرد بناتا ہوں، میں ہی عورت بناتا ہوں، اپنی اس شان و صفت کی قسم کھاتا ہوں. اور اگلا مضمون ہے وہ جس کو اس قسم سے بیان فرمایا کہ ان سعیکم لشتا، تمہاری کوششیں، تمہاری دوڑ دھوپ، تمہاری جدوجہد، تمہارے عمل، تمہارے نظریات سب الگ الگ ہیں. اور پھر دو نظریوں کے دو شخصوں کا تذکرہ اللہ نے بغیر نام لیے فرمایا اس صورت میں. ایک تو اس قوم، اس دنیا میں سب سے زیادہ بڑے بدبخت کا تذکرہ فرمایا، اشقا جس کو کہتے ہیں. اشقا کہتے ہیں جو بہت بڑا بدبخت انسان ہوتا ہے. اور ایک اتقا کا تذکرہ فرمایا جو بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے. ساری دنیا میں جب سے دنیا پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک سب سے بڑا بدبخت تو اس قوم میں انسانوں کی ابو جہل ہوا ہے. ابو جہل اس کا مصداق ہے، اس لیے کہ یہ اپنی جہالت میں، اپنی سرکشی میں، اپنی سرتابی میں، اپنے غرور و گھمنڈ میں فرعون سے بھی آگے بڑھ گیا ہے. فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا سب سے بڑا سرکش، جس نے انا ربکم الاعلی کا اعلان کیا، یہ اس امت کا ابو جہل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مد مقابل و حریف، اسی مقام پر پیدا ہونے والا جہاں سب سے بڑا اللہ نے رسول پیدا کیا، اسی جگہ پر پیدا ہونے والا یہ ابو جہل بھی ہے. ابو جہل کے کفر کو ابو فرعون کے کفر کے مقابلے میں اگر تولا جائے تو ابو جہل کا کفر بڑا ہوا ہوگا. اس لیے کہ اگرچہ اس نے انا ربکم الاعلی کا اعلان کیا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں، لیکن پھر بھی جب وہ مرنے لگا تو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھنا چاہا اس وقت. اگرچہ ندا کا وقت تھا، فرشتے غیب کے نظر آنے لگے تھے، مگر پھر بھی بہرحال اس کی زبان سے، اتنا تو قرآن شریف میں بھی ذکر فرمایا گیا ہے کہ فلما ادرک الغرق قال آمنتو، جب ڈوبنے لگا تو اس نے کہا میں ایمان لایا. اگرچہ اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں تھا، غیب کھل چکا ہے اور اس کو جنت اور دوزخ نظر آنے لگی ہے، اب اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ اس کے اس کفر کا کیا انجام ہونے والا ہے. اس وقت میں اگر کوئی آمن تو کہے یا یوں کہے میں ایمان لایا، تو اس وقت کا ایمان تو معتبر نہیں. معتبر تو وہ ایمان ہے جو غیب پر لایا جائے، جنت کو دیکھا نہیں پھر مان رہا ہے، دوزخ کو دیکھا نہیں مگر مان رہا ہے، اللہ کی ذات نظر نہیں آتی مگر مان رہا ہے، رسول کی رسالت نظر نہیں آتی مگر تسلیم کر رہا ہے. تو عالم غیب کو تسلیم کرے محض اس بنیاد پر کہ اس کے رسول نے فرمایا ہے، محض اس بنیاد پر کہ عقل اسے تسلیم کرتی ہے، اس کا نام ہے ایمان. اور یہی ایمان منجی ہوتا ہے، نجات دینے والا. اور وہ جو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ میں ایمان لایا، تو وہ تو دیکھا ہوا ہے، وہ ایمان لانا کہاں ہوا، وہ تو مشاہدہ ہو گیا ہے. بہرحال اتنی بات معلوم ہوئی کہ فرعون اپنے کفر سے ڈھل گیا تھا، کمزور کفر تھا اس کا. جو جانے لگا اس کے ہاتھ سے، بخلاف اس امت کے ابو جہل کے جو فرعون سے بھی آگے ہے اپنے کفر میں، جب جنگ بدر میں یہ قتل ہوا ہے اور معوض اور معاذ ابن افرا دونوں بھائیوں نے اس کو قتل کیا ہے، اور اس کے قتل کا بھی بڑا عجیب قصہ ہوا جب جنگ بدر میں صفے ایمان والوں کی اور کفر والوں کی آمنے سامنے کھڑی ہو گئی، تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے اپنے دائیں بائیں بازو پر جب دو نوجوان نو عمر کم سن لڑکے نہ تجربے کار کھڑے ہوئے دیکھے تو انہیں تھوڑی سی کمزوری محسوس ہوئی کہ میرے دونوں بازو کمزور ہیں، اس لیے کہ میدان جنگ میں ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے میمنا پر، میرے میسرا پر، میرے دائیں اور بائیں بازو پر کوئی اچھے تجربے کار طاقت والے ہوں تاکہ دونوں بازو مضبوط رہیں۔ تو عبد الرحمن نے دانی طرف کو دیکھا تو معاذ کھڑے ہیں، معوض کھڑے ہیں، بائیں طرف کو دیکھا تو معاذ کھڑے ہیں، دونوں بالکل کم سن، نہ عمر نہ تجربے کار، آج سے پہلے کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے، تو یہ خیال ہوا کہ میرے دونوں بازو کمزور ہیں۔ لیکن ایک لمحہ ہی گزرا تھا کہ دانی طرف والے لڑکے نے کہا کہ حضرت چچا جان، ابو جہل کون سا ہے؟ تو میں نے کہا تو ابو جہل کا کیا کرے گا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ آپ کو ستاتا ہے، میں نے یہ عہد کیا ہے اللہ سے کہ اگر میں اس کو دیکھ پاؤں گا تو بس آج یا تو وہ نہیں یا میں نہیں ہوں، میں نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے۔ تو میں سمجھا رہی یہ تانا بازو تو بڑا طاقتور نکلا میرا، اگرچہ دیکھنے میں لڑکا سا معلوم ہوتا ہے مگر یہ تو بہت چھپا رستم ہے، اس کا حوصلہ بہت اونچا اور بلند ہے۔ پھر ایک لمحے کے بعد بائیں بازو کی طرف سے دوسرے بچے نے بھی کہا کہ چچا جان، ابو جہل کون سا ہے؟ ہم ابو جہل کو نہیں جانتے پہچانتے۔ تو میں نے اس سے بھی کہا کہ ابو جہل کا تم کیا کرو گے؟ کہ میں نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے کہ اگر میں اس کو دیکھ پاؤں گا تو آج دونوں میں سے کوئی ایک نہیں ہوگا، یہ تو نہیں میں کہتا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، یہ تو بڑا بول ہے، لیکن میں نے یہ عزم کر لیا ہے، عہد کر لیا ہے کہ اگر میں آج اس کو دیکھ لوں گا تو بس دونوں میں سے کوئی ایک نہیں رہے گا۔ تو سمجھے رہی تو بائیں بازو بھی میرا طاقتور ہے، تو دونوں بچے اگرچہ چھوٹی عمر کے ہیں مگر بڑے حوصلے کے ہیں، بہت ہمت کے ہیں۔ بس یہ باتیں ابھی ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں ابو جہل کافروں کی صفوں کو سیدھا کرتا ہوا، کسی کو آگے بڑھاتا ہوا، کسی کو پیچھے ہٹاتا ہوا، وہ کمان کرتا ہوا اپنی فوج کی گھوڑے پہ سوار نظر آیا۔ تو عبد الرحمن فرماتے کہ دیکھو جو تمہارا مطلوب ہے، جس کو تم پوچھنا چاہتے ہو، وہ سامنے جو گھوڑے پر سوار وہ جو کمان کر رہا ہے، یہ ابو جہل ہے۔ تو فرماتے کہ میرے کہنے میں دیر لگی یا ان کے بھاگنے میں دیر لگی، یہ میں فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں، میرا جملہ پورا ہوا یا پہلے وہ دونوں چل دیے ہیں، اور وہ دونوں اپنی ننگی تلوار لے کر کے ابو جہل پر لپک پڑے، اور دونوں میں سے ہر ایک نے اس پہ حملہ کیا اور اس کی ٹانگیں کاٹی اور اس کو خدا جانے کیسے کیسے زخمی کیا، اور فوراً تیر کی طرح سے واپس آئے اور کہا حضرت ہم تو اس کا کام تمام کر آئے ہیں، یہ تو نہیں معلوم کہ وہ مر گیا ہے یا زندہ ہے، لیکن دیکھیں میری تلوار پر خون لگا ہوا ہے۔ دوسرے لڑکے نے کہا میری تلوار پر خون لگا ہے، ہر ایک اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے اس کو قتل کیا، میں نے اس کو قتل کیا۔ تو یہ اتنا تو کام ہو چکا، لیکن اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو ذرا ٹھنڈک ملی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مجمع میں ایسا شخص کھڑا ہو جس کے ذہن و دماغ میں کبھی اپنی بڑائی کا تصور تک نہ آیا ہو۔ اب صحابہ تو سب ایسے تھے مگر پھر بھی بڑا اونچا مقام ہے، اس اونچے اونچے مقام کا دعویٰ کون کرے کہ اپنی بڑائی کا کبھی اس کے ذہن میں خیال تک نہ گزرا ہو، یہ دعویٰ تو بہت بڑا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کھڑے ہونے کی۔ آخر کو جب آپ نے دوبارہ پکارا کہ ایسا آدمی کھڑا ہو جس کے دل و دماغ میں کبھی اپنی بڑائی کا تصور تک نہ آیا ہو، تو آخر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے سب سے بڑے فقیہ و مفتی ہیں وہ کھڑے اور کہا کہ الحمدللہ حضرت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کبھی بھی میرے دل میں اپنی بڑائی کا واہمہ تک نہیں آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلیم فرمایا۔ یہاں واقعتاً عبداللہ ابن مسعود ان لوگوں میں سے ایک ہیں جن کے دل میں کبھی اپنی بڑائی نہیں آئی ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود جاؤ ذرا ابو جہل کو دیکھو اس کا کیا حال ہے۔ یہ آپ نے ایسے شخص کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کیا تاکہ پورا مقابلہ ہو جائے، ایک ایسا شخص جائے اس کو قتل کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، جس کے دل و دماغ میں کبھی اپنی بڑائی کا تصور تک نہیں آیا، اس لیے کہ ابو جہل ان لوگوں میں سے ہے جس کے دماغ میں کبھی اپنی چھوٹائی نہیں آئی تھی، وہ سب سے بڑا اپنے کو سمجھتا تھا۔ تو ایک بڑے متکبر کو ختم کرنے کے لیے یا اس کا حال معلوم کرنے کے لیے ایک بڑے متواضع کو منتخب فرمایا تاکہ مقابلہ پورا ہو جائے۔ ایک بدبخت ترین ہے، ایک نیک بخت ترین ہے۔ عبداللہ بن مسعود وہاں پہنچے، وہ خاک و خون میں لوٹ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، ابھی تک مرا نہیں تھا وہ۔ ابو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں اس کی گردن کاٹنے کے لیے میں اپنی تلوار لے کے آگے بڑھا، چاہتا تو میں یہ تھا کہ وہ کلمہ پڑھے، ہدایت پر آ جائے، لیکن اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ کاش مجھے قتل کرنے والا کوئی میری قوم کا کوئی قریشی ہوتا، یہ مدینے کا ایک غریب آدمی میری گردن کاٹنے کے لیے آ گیا ہے، یہ میرے واسطے بہت بڑی ننگ و ناموس کی بات ہے۔ اس وقت بھی غرور اور گھمنڈ اس کے اندر کھیل رہا ہے، اور اس کے بعد اس نے یوں کہا کہ جب تم میری گردن کاٹ ہی رہے ہو تو مونڈوں سے ملا کے کاٹنا، کہ جب سر رکھا جائے سروں میں تو اونچا سر معلوم ہو۔ اب بھی غرور میں مبتلا ہے کہ نہیں؟ اب بھی گھمنڈ میں مبتلا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ اب میرے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، مگر پھر بھی اپنے غرور اور گھمنڈ سے توبہ نہیں کرتا۔ تو یہ شخص مرتے وقت بھی متکبر، اور فرعون کم سے کم مرتے وقت تو ڈھل گیا تھا، تو اب تول کر دیکھو دونوں کا کفر، تو فرعون کے کفر سے ابو جہل کا کفر بڑا ہوا نکلے گا۔ تو سب سے زیادہ بدبخت ترین انسان کون؟ وہ ابو جہل ہے۔ اس کو اس صورت میں ذکر فرمایا اشقی ترین انسان کو، اور اس کی تین صفتیں بیان فرمائی، ایک اس میں بخل ہوتا ہے اعلی درجے کا، ایک اس میں تکذیب ہوتی ہے، حق کا انکار ہوتا ہے اعلی درجے کا، اور ایک اس میں بے پرواہی اور لاپرواہی ہوتی ہے اعلی درجے کی۔ فاما من بخل واستغنا وکذب بالحسنی۔ اور دوسرا شخص ذکر کیا جس کی شان ہو، تو اتقا کو ذکر فرمایا، جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، اس کا مصداق اس امت میں کون ہے؟ اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد اس کا مصداق سارے نبیوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور ساری امتوں میں ابو بکر صدیق ہیں۔ ابو بکر کا مقام انبیاء کے بعد سب سے پہلا مقام ہے۔ خیر البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ انسانوں میں عمدہ انسان وہ ابو بکر ہیں، وہ اتقا ہیں۔ اور اتقا کی کیا شان ہوتی ہے؟ اتقا کی شان ہوتی ہے داد و دہیش، سخاوت، جود و کرم، اور ہر اس بات کو مان لینا جو واقعے کے مطابق صحیح ہوتی ہے۔ ایک اس کی تصدیق بڑھی ہوئی ہوتی ہے، ایک اس کا داد و دہیش کا جو سخاوت کا کام ہوتا ہے وہ بڑھاوا ہوتا ہے، اور ایک اس کی شان جو ہوتی ہے وہ متواضع ہونے کی، سب سے کمتر سمجھنے کی شان ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں ایک اشقا کا تذکرہ ہے، اور اس صورت میں ایک اتقا کا تذکرہ ہے، اور اشقا کا انجام بھی ذکر فرمایا گیا کہ اشقا کا انجام ہے نارن تلزہ، ایسی آگ جو شعلے مار رہی ہو، جو بھڑک رہی ہو، جس کو دوسری صورت میں فرمایا تکاد تمیز من الغیظ، غصے کے مارے وہ آپے سے باہر ہوگی، پھٹنے کو ہوگی، ایسی جہنم وہ اس کا انجام ہے۔ اور جو اتقا انسان ہے، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار دار و دہیش والا، اس کا انجام بتایا گیا کہ وہ اس داغ سے جہنم سے الگ رہے گا۔ اور پھر اس کی ایک شان ذکر فرمائی کہ اس شخص نے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، جس کا مصداق اولی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے اپنا کل کا کل مال خرچ کیا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، کل مال خرچ کیا۔ ایک مرتبہ جب کسی جنگ کی تیاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا، تو عمر فرماتے ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ آج ابو بکر کی حالت بہت کمزور ہے، وہ تو اپنا سب مال خرچ کر چکے ہیں، آج وہ کچھ زیادہ مال نہیں لا سکتے، اور میری حالت اچھی تھی، میں نے سوچا کہ سارے مال کا آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور شاید ابو بکر سے میں آگے بڑھ سکوں۔ بازی تھی نیکیوں میں، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں، اچھائیوں میں، حسنات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو اس مسابقت کے تحت فاروق اعظم نے سوچا کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں، گھر کا آدھا مال لے کے آئے، اور صدیق اکبر اپنے گھر کا جو کچھ تھا سبھی لے کے آ گئے، اگرچہ وہ چھوٹا چھوٹا سامان تھا لیکن سب لے کے آ گئے۔ اور آپ نے پوچھا عمر کیا لے کے آئے اور کیا چھوڑ کے آئے، تو عمر نے عرض کیا کہ حضرت آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کے آیا ہوں۔
اور ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر تم کتنا لے کے آئے، کتنا چھوڑ کے آئے؟ تو ابو بکر نے عرض کیا کہ حضرت میں تو گھر کا سب سامان لے کے آیا ہوں اور اللہ اس کے رسول کا نام گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں. تو عمر فرماتے کہ میں اس دن سمجھ گیا کہ ان بڑے میاں سے آگے بڑھنا میرے بس کا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ جس کو آگے بڑھائے وہی بڑھتا ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کل مال خرچ کیا ہے اور مال کے خرچ کرنے میں کبھی بھی ان کے ذہن میں تصور تک نہیں آیا کہ اپنی بڑائی ہو یا سما و شہرت ہو یا نام و نمود چاہتے ہوں. نہیں، ابتغاء ربی اعلی، اپنے پروردگار اعلی کی خوشنودی پیش نظر رہی ہمیشہ. جس پر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن لوگوں نے بھی مجھ پر اور دین پر مال خرچ کیا ہے اللہ ان کو بدلہ دے چکا ہے، اللہ ان کو بدلہ دے چکا ہے اور میں ان کا بدلہ چکا چکا ہوں. لیکن ایک ابو بکر ہیں کہ جنہوں نے مجھ پر مال خرچ کیا اور دین پر خرچ کیا اور میں ان کا بدلہ نہیں دے سکا ہوں، اللہ ہی ان کا بدلہ دے گا. تو ان دو شخصیتوں کا تذکرہ فرمایا اور گویا نیکوں کا اور متقیوں کا اور بدبختوں کا اس میں تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ یہ تمہاری مسائی، تمہاری دوڑ دھوپ، تمہارے اعمال، تمہارا ایمان، تمہاری تکذیب، تمہارا کفر، تمہارا شرک، یہ مختلف کوششیں ہیں. بالکل اس طرح جیسے رات دن کے مختلف ہوتی ہے، رات اندھیرے میں اندھیرا لے کے آتی ہے، دن روشنی لے کے آتا ہے. اور بالکل اس طرح سے جیسے مرد اور عورت کی دونوں قسمیں الگ الگ ہیں، اس کا نظام زندگی اور ہے، عورت کا نظام زندگی اور ہے. تو جیسے مرد اور عورت میں فرق اللہ نے کیا، جیسے رات اور دن میں اللہ نے فرق کیا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے اتقا و اشقا کا فرق کیا ہے اور انسانوں کی سعی اور کوششوں کو مختلف رکھا ہے. کوئی ان میں سے جنت کے راستے پر محنت کر رہا ہے اور کوئی دوزخ کے اوپر جانے کے لیے محنت کر رہا ہے، اور یہ نظام قدرتی تکوینی طور پر ہے. اللہ نے دو گھر بھی بنائے ہیں اسی طرح سے، ایک اندھیریوں سے بھرا ہوا گھر ہے جو رات کے مشابہ، جس کو دوزخ کہتے ہیں، ایک روشنی اور اجالوں سے بھرا ہوا گھر ہے جو دن کے مشابہ، جس کو جنت کہتے ہیں. جہنم میں راحت و آرام کی کوئی صورت نہیں ہے اور جنت کے اندر تکلیف اور دکھ کی کوئی صورت نہیں ہے. تو یہ دونوں گھر اللہ نے بنائے ہیں اور دونوں گھروں سے اللہ نے وعدہ بھی فرما رکھا ہے، جنت سے بھی اور دوزخ سے بھی، کہ میں تم دونوں کو بھر دوں گا، بھرنے کا وعدہ فرما رکھا ہے. لیکن جب سارے کافر دوزخ میں بھر جائیں گے، اور کافر بھی ایسے جسم کے تھوڑے 6 فٹ کے تھوڑے ہی ہوں گے، کافر کی تو زخامت بہت بڑی ہو جائے گی. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کافر کے منہ میں جو داڑھ ہوتی ہے نا، داڑھ یہ دانت جس سے روٹیاں اور بوٹیاں چبا چبا کے کھاتے ہیں، یہ داڑھیں، ایک ایک داڑھ کافر کے منہ میں احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی. تو بتائیے، اتنی بڑی داڑھ کے لیے 32 دانت منہ میں ہوتے ہیں، تو 32 احد پہاڑ کے برابر تو دانت ہی دانت ہو گئے. اور اس کے بعد پھر کتنا منہ چاہیے، اور اس منہ کے لیے کتنا بڑا سر چاہیے، اور اس سر کے لیے کتنا بڑا دھڑ چاہیے. اتنا بڑا جسم ایک کافر کا ہو جائے گا اور پھر بھی جہنم بھرے گی نہیں، اتنی بڑی جہنم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس کے جسم کی جلد اتنی موٹی ہو جائے گی جس پر 1 مہینے کی مسافت تک آدمی چل سکتا ہے. تو بتائیے کتنا جسم بھاری ہو جائے گا ان کافروں کا، اور اتنے موٹے موٹے کافروں سے بھی جہنم بھر نہ پائے گی. اور اللہ کا وعدہ ہے اس کے بھرنے کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اپنا جلالی قدم اس پہ رکھیں گے اور تب جہنم کہے گی بس بس، یعنی سمٹ جائے گی اور سکڑ جائے گی. اسی طرح سے جنت میں اللہ تعالیٰ سب ایمان والوں کو، یعنی ان ایمان والوں کو بھی داخل کر دیں گے جن کا ذرہ ایمان کسی فرشتے کو بھی معلوم نہیں ہے. کرامن کاتبین ہم خبر نیس، کرامن کاتبین کو بھی ان کے اس چھوٹے سے ایمان کا پتہ نہ ہوگا. انبیاء علیہم السلام بھی ان کے ایمان کو نہ سمجھ سکیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے ہر ایمان والے کو جہاں تک آپ کے علم میں آئے گا نکال لائیں گے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے کوئی اور رہ گیا ہو تو اس کو نکالو. قرض کیا جائے گا کہ نہیں، اب ہمارے علم میں کوئی مومن جہنم میں نہیں رہا. تو اللہ سبحانہ فرمائیں گے اب ولم یبق الا الرحمن، اب صرف رحمان باقی رہ گیا ہے. اور رحمان یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اس جہنم سے 3 لپے بھر کے نکالیں گے، اور لب کتنی بڑی، کما یلیق بشانی، اس کی لب کو تو اللہ ہی جانے، تو اتنی بڑی بڑی لپے بھر کے اللہ نکالے گا جہنم سے، تو کوئی ذرا سے ایمان والا بھی نکل آئے گا؟ نہیں نکل آئے گا. اللہ کے تو علم میں سب کا ایمان ہے، ان سب کو بھی جنت میں داخل فرما دیں گے، اور پھر بھی جنت شکایت کرے گی کہ آپ نے وعدہ مجھے بھرنے کا کیا تھا، میرا تو ابھی تک سارا میدان خالی پڑا ہوا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے ایمان والوں کی، اور ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے تاکہ جنت کے جتنے خالی میدان ہوں گے وہ سب کے سب بھر جائیں. تو اس حدیث کو جب بخاری شریف میں پڑھایا گیا تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت، یہ لوگ جو جائیں گے جنت میں بغیر عمل کے، بغیر نماز کے، بغیر صدقے اور زکات کے، بغیر کسی دوڑ دھوپ اور محنت کے، یہ تو مزے میں رہیں گے، اور ہم لوگ تو بڑی محنت کرنے کے بعد کہیں جنت میں مقدر میں ہوا تو جائیں گے. فرما نہیں، ان کو کیا خاک مزہ آئے گا، جب انہوں نے کوئی محنت ہی نہیں دیکھی تو ان کو اس راحت سے کیا مزہ آئے گا. جس نے کبھی بھوک نہ دیکھی ہو اس کو کھانے میں کیا لطف آئے گا، جس کو کبھی پیاس نہ لگی ہو وہ ٹھنڈے پانی کی کیا قدر پہچانے گا. اس لیے ان لوگوں کو جنت میں کوئی لطف نہیں آئے گا، وہ تو ضابطہ اور خانہ پوری سے جنت کو پر کر دیا جائے گا. مزہ تو ہم کو آئے گا جنہوں نے ایمان کی محنت کی، عمل کی محنت کی، اخلاق کی محنت کی، نماز روزے کی محنت کی، اور تمام اللہ کے اور اس کے بندوں کے حقوق کو ادا کیا، اور رات دن صبر کرنا پڑا. تو ہم کو جو مزہ آئے گا وہ ان کو نہیں آئے گا. بہرحال جنت اور دوزخ دو مختلف مقام، بالکل اس طرح جیسے دن اور رات الگ الگ اللہ کی قدرت کے مظاہر، اور جیسے عورت اور مرد اللہ کی قدرت کے مظاہر، ویسے ہی انسانوں کی سعی اور کوشش اور محنت اور دوڑ دھوپ یہ بھی مختلف. کوئی نیکی کے رستے پر رواں دواں چلا جا رہا ہے، اور کوئی بدی کے رستے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا ہے. اس لیے پریشانی کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کا نظام قدرت. اسی طرح سے ایمان اور کفر کا بھی چل رہا ہے، جس طرح لیل و نہار کا چل رہا ہے، جس طرح مرد اور عورت کا چل رہا ہے، ویسے نیکی اور بدی کا چل رہا ہے، ایمان اور کفر کا چل رہا ہے. یہ سب لوگ اپنے اپنے رستوں پر جا رہے ہیں، اور کوئی جہنم کے رستے پر بڑی تیزی سے جا رہا ہے، اور کوئی جنت کے رستے پر بڑی تیزی سے چلا جا رہا ہے. یہ نظام قدرت ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اپنی فکر کرو اور اپنے اندر وہ صفات پیدا کرو جو جنت والوں کے صفات ہوتے ہیں. اور تین صفتوں کا ذکر اس صورت میں کیا، فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. یسرا جنت کو کہتے ہیں، آسان آسان گھر، آرام کا گھر، راحت کا گھر، یسرا جنت کا نام ہے. جو دار و دہیش کرتا ہے، فرائض کو ادا کرتا ہے، زکاتوں اور صدقات کے دینے میں بخل نہیں کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں بخیل نہیں ہوتا ہے، اور مقام ضرورت اور مقام مروت پر خرچ کرنا اس کا یہ شعار اور اس کی عادت بن گئی ہے، اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، ہر حرام رستے سے بچتا ہے، مشتبہ راستوں سے بچتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی تصدیق کرتا ہے، جنت کو مانتا ہے، اور اللہ کی ذات و صفات کو تسلیم کرتا ہے، فرشتوں کو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیں گے، جنت کا رستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. اور جو آدمی دنیا میں رہ کر بخل پہ کمر باندھے اور فرائض کو ادا نہ کرے، اپنے بال بچوں کو پریشان کرے، ضرورت اور مروت کے موقع پر ایک پیسہ خرچ نہ کرے، اور جب اس کے سامنے حسنا پیش کیا جائے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پیش کیا جائے، یا ایمان مجمل پیش کیا جائے، یا ایمان مفصل اس کے سامنے پیش کیا جائے، تو تکذیب پہ کمر باندھے ہوئے ماننے کو تیاری نہیں ہے. تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ اشقاء و بدبخت ہے، یہ جہنم کے رستے پر جا رہا ہے، چلنے دو اس کو. اللہ تعالیٰ فرماتے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے جہنم کا رستہ آسان کر دیں گے. اسرا جہنم کو کہتے ہیں، وہاں مشکلات ہی مشکلات ہیں. تو جنت کے رستے پر چلنے والے کے لیے اللہ جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے، اور دوزخ پر چل جانے والے لوگوں کے لیے دوزخ کا رستہ اللہ آسان فرما دیتا ہے. اور ایک جنتی کا ذکر فرما دیا جو سب سے اعلیٰ ہے نبی انبیاء کے بعد، یعنی صدیق اکبر، اور ایک سب سے بڑے بدبخت کا ذکر فرما دیا جس کا نام ہے ابو جہل، نام کسی کا نہیں لیا مگر دو آدمیوں کا ذکر کیا، ایک اشقا کا ذکر کیا اور ایک اتقا کا ذکر کیا. اشقا قوم میں یعنی بدبختوں میں تو سب سے سینئر یہ ابو جہل ہے، اور اتقا لوگوں میں سب سے بڑے اونچے متقی و پرہیزگار وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان دو کا ذکر فرمایا اور رات اور دن کی قسم کھائی، اور مذکر اور مؤنث کے پیدا کرنے والے اللہ نے اپنی قسم کھائی، تاکہ یہ سمجھے کہ تو اللہ کا نظام متخالفہ چلا ہوا ہے، متقابلہ چلا ہوا ہے. کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، اور کہیں ایمان ہے، کہیں کفر ہے، کبھی نیکیاں ہیں، کبھی بدیاں ہیں، کبھی آسانیاں ہیں، کبھی مشکلات ہیں، کہیں صبر ہے تو کہیں شکر ہے. یہ اللہ کا نظام چل رہا ہے، اس میں دخل نہ دو. تم اپنی خیر مناؤ اور اعطا و دار و دہش کی عادت ڈالو، تقوی و پرہیزگاری کو اپنا شعار بناؤ، اور ایمان اور ایمانیات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ، تمہارے واسطے جنت کا رستہ اللہ آسان فرما دے گا. یہ اس سورت کا مختصر سا مضمون آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. یہ غالباً آج ہی ہمارے سامنے سورت پڑی گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور اتقا اتقا لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے، اور اشقا کے ہماری حفاظت فرمائے. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہم کو جنت کے راستے پر چلنے والے انسانوں میں شمار فرما. اے اللہ جنت کی تمام باتیں ہم کو عطا فرما، اور جہنم سے ہماری حفاظت فرما، شقاوت کے تمام راستوں سے محفوظ فرما، سعادت کے تمام راستے ہم کو عطا فرما. اے اللہ ہمارے واسطے دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرما، ہر قسم کی سہولتیں عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اندھیریوں سے بچا، جہالتوں سے، ظلمتوں سے بچا. اے اللہ ہر قسم کی آفات و بلیات سے، آسمانوں اور زمینوں کی آنے والی آفتوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ان میں اخلاص عطا فرما، اور اس اخلاص میں استقامت عطا فرما، اور شقاوت سے، بدبختی سے، اے اللہ سرکشی سے، سرتابی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ استغنا اور اے اللہ کیور و غرور اور گھمنڈ کے تمام راستوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں صدیق اکبر کے ساتھ چلنے والوں میں شمار فرما، ابو جہل کے ساتھیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ